في مرتبة درود بجبلك محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود بجه محمد علي. شكرا. عزیزان گرامی، ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان کے تحت یہ گفتگو چل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج کون سی مجلس ہے، بہرحال گفتگو جن مراحل کو طے کر رہی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اور ولایت الہیہ کس حد تک روشن ہو سکی یا نہیں ہو پائی مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس حد تک بھی کوشش یہ متکلم یا گفتگو کرنے والا بیان کر رہا ہے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار اس قوت گویائی میں برکت عطا کرے اور آپ کی سماعت میں بھی برکت عطا کرے. پروردگار عالم، یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں سوالات آئے اور اس کو میں نے واضح کرنے کی بھی کوشش کی کہ عنوان تھا ولایت الہیہ، لیکن مسلسل قلب پیغمبر اکرم کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور قلب پیغمبر اکرم پر جو انوار الہی، جو وحی الہی نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد قلب پیغمبر اکرم کا مرتبہ اور درجہ، اس پر یہاں گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت الہیہ کا تعلق براہ راست قلب پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والے انوار سے ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا قرآن کی آیت کی روشنی میں، سورہ اسراء کی پہلی آیت کہ پروردگار وہاں لے کر گیا، پھر سورہ النجم کی بات کی، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، عظیم ترین آیتوں کو نبی کریم نے دیکھا. اچھا، کوئی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا بہت تیز بولتے ہیں، ذرا آہستہ اور دھیرے دھیرے بولا کیجئے. دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ جو میں سوچ کر آتا ہوں اگر دھیرے دھیرے بولوں تو ایک مجلس ایک گھنٹے کے بجائے وہ تین گھنٹے میں ختم ہوگی. تو ایک نظر گھڑی پر ہوتی ہے، دماغ اور زبان کا تعلق ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور اتنی سرعت عمل کے ساتھ مجھے یہاں پر آپ کے ذہنوں تک بات پہنچانی ہوتی ہے کہ میں خود عجیب سی ایک کیفیت کا شکار ہو جاتا ہوں. یقیناً آپ حضرات اس بات کو معاف فرمائیں گے کہ میرے عجلت میں گفتگو کی وجہ سے جو آپ کے ذہنوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور آپ تعاقب نہیں کر سکتے کما حق و تقریر کا. یقیناً میں جس صورت کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں تو مشکل ہے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے. تو پیغمبر اکرم کل تک گفتگو یہاں تک پہنچی کہ کل ما نسخ اللہ فرقتین جعلہ فی خیرہما، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ نبی کریم کی ولایت کا تسلسل جناب حسن اور حسین ہے، حسنین کریمین کے حوالے سے گفتگو کی. یعنی ختم نبوت، ختم رسالت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پروردگار عالم اپنے نبی کے بارے میں جب گفتگو فرما رہا ہے تو تو کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک جہد بندے کی یلل خلقی ہوتی ہے، ایک جہد یلل حقی ہوتی ہے. انسان کامل جو پروردگار کا نمائندہ بن کر آئے، اس کی سیرت، اس کی ذات کا ایک پہلو خالق سے تعلق رکھتا ہے، ایک پہلو مخلوق سے تعلق رکھتا ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالق سے تعلق رکھنے والا پہلو مخلوق سے تعلق پر غالب آ جائے، مخلوق سے تعلق رکھنے والا پہلو خالق سے تعلق پر غائب آ جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو تعلیمات الہی علم توحید کا مخزن اور خزانہ ہے، نہ اس کا مخلوقی پہلو خالق کے پہلو پر غالب آتا ہے، اور نہ خالق والا پہلو مخلوق کے پہلو پر غالب آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ جس طرح سے مخلوق کو دیکھتا ہے وہ خالق کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جب خالق کو دیکھتا ہے تو اپنے انوار کی نگاہوں کے ذریعے دیکھتا ہے. مثال کیسے بتاؤں، سمجھاؤں کیسے؟ اگر یہ شخص، یہ انسان سجدے میں جائے اور نواسا پشت پر سوار ہو جائے، اصحاب سر کو اٹھائیں، یہ رسول خدا کی واحد نماز تھی جس میں نماز گزاروں نے، جس میں مصلیوں نے تین سجدے کیے. نماز میں رسول کے دو سجدے، مصلیوں کے تین سجدے، رسول کے سجدوں سے آگے نماز گزاروں کے سجدوں کی تعداد بڑھ گئی، تو کیا ان کی عبودیت بڑھ گئی؟ نہیں. رسول کی پشت پر کوئی ایسی ہستی سوار ہے کہ جس کی ذات کو پروردگار یلل خلقی دیکھتا ہے نبی، لیکن یلل حقی کے ساتھ دیکھتا ہے. یہ نواسے کو نہیں دیکھ رہا پشت پر، یہ خدا کی نگاہوں سے نواسے کو دیکھ رہا ہے. سجدے کو طول دیا. اس کی کوئی بھی جہد غالب نہیں آتی، کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ ختمی مرتبہ 1,23,999 پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، یہ آپ 16-17 سال کی بیٹی کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اب یہ یلل حقی اور یلل خلقی ہے، حق اور خلق اس نبی کی ذات میں مزدوج ہے، ممزوج ہے. یہ جب بھی کوئی کام کرے گا، خلقی اور الہی جہد مخلوط نہیں ہوتی، یہ جو کام کر رہا ہے اس کی نگاہ کے مطابق کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں سوائے انوار الہی کے کچھ نہیں. اب جس جس انسان کو نبی جس جس نگاہ کے ساتھ دیکھے، تم پر بھی واجب ہے کہ اس انسان کو اسی نگاہ کے ساتھ دیکھو. اگر اس نگاہ سے تمہاری نگاہ ہٹ گئی تو سب سمجھ لینا، ٹھکانہ جہنم کی پاتال میں ہوگا. اچھا، یہ نبی کریم کا دل کیا ہے؟ توحید بلند ترین. کل گفتگو یہ ہوئی تھی. اچھا، جو میں بولتے بولتے رک جاتا ہوں کیونکہ میں اپنی رو میں بہہ جاتا ہوں، پھر سورت کے ساتھ بولنے لگوں گا، اور پھر ایک بقول میرے ایک محترم سننے والے کہ مولانا مشین چلا دیتے تو میں رکتا ہوں، اپنے آپ کو قابو میں کرتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے بات کروں. آپ حضرات کے ذہن کی وجہ سے، میں تو گھر سے سب پڑھ کے آیا ہوں، میرے ذہن میں آپ لوگ بےچارے یہاں پر آئے ہیں. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ صاحب مومنین آزاداری، 12 گھنٹے نوکری کرنے کے بعد، 14 گھنٹے اس شہر میں اپنی گرفتاریاں نمٹانے کے بعد، جو اس کے بعد بھی فرش ازا پر آئے، تو اب ہم مولوی لوگ ان لوگوں سے کیا چاہیں؟ بےچارے اپنی جان تبق اخلاص میں رکھ کر لے آئے، اب یہ لوگ اور کیا کریں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ دوبارہ اپنی طاقت کو مجتمع کر کے دھیرے دھیرے گفتگو کا آغاز کروں. کل بات اس پر ہوئی، عرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو. یہ وہ مقام توحیدی ہے جہاں پر رسول کے ساتھ کوئی نہیں ہے، پنجتن کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جب اللہ کو پہچانا، گئے آسمانوں کی سیر کی، عرش الہی کی سیر کی، پروردگار کا ایک خاص تعلق بنا. اب اس کی توحید اونٹ کو دیکھ کر نہیں ہے، پہاڑ کو دیکھ کر نہیں ہے. اے عرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے اس نے پہچانا. جب اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانا تو پروردگار نے اپنا علم ختمی مرتبہ کو دیا. یہ علم پروردگار ہے کیا؟ اوقات کیا میری جو گفتگو کروں علم پروردگار پر؟ دورا دور ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. حقیر بندہ، اس کی کیا حیثیت اور اہمیت اور علم کے، وہ پروردگار کے علم کے بارے میں گفتگو کرے؟ تو عزیزان گرامی، ہم پروردگار کی تجلیات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے علم کی حقیقت کو کب سمجھیں گے؟ اور ہم کو چھوڑیے، پروردگار نے معمولی سے نور کی تجلی شجرہ کوہ طور پر دکھائی تھی جناب موسیٰ کے سامنے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. پہاڑ بے جان تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. تو کہاں میری اور آپ کی اوقات کے تجلی الہی کو تجلی الہی کئی درجہ کئی مرتبہ نچلے مقام پر ہے علم الہی سے، ذات الہی سے. موسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر جب تجلی الہی کی ننی منی سی کنر کرن کا مقابلہ نہ کر سکے تو حقیقت علم الہی کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ اب مجھے بتلائیے کہ وہ پیغمبر کہ جو مقام او ادنا پر ہے اور پھر اس کے بعد وہ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانے، پروردگار اسے اپنے دربار میں بلا کر اپنی عظیم آیتوں کو دکھلائے. وہ آیتیں اور تھیں جو ہم نے نازل کی، یہ آیتیں کچھ اور تھیں کہ ہم نے اپنے پاس بلا کر بتلایا. اب یہ پیغمبر مرحلہ نزول پر بھی علم الہی کا وارث ہے، مرحلہ صعود پر بھی علم الہی کا وارث ہے، یعنی جو یہاں اتر رہا ہے وہ علم بھی اس کے پاس ہے. جو علم یہاں اتر نہیں پا رہا یہ اس کا بھی مالک ہے. علم الہی کیا ہے؟ اس نے ہر چیز کو خلق کیا، اس نے ہر چیز کو خلق کیا. اس کا علم اشیاء کی خلقت کے بعد نہیں ہے، بلکہ اشیاء کی حقیقت اس کے علم کی روشنی میں رونما ہوتی ہے. جب ایک پیڑ پر سیب نکلا، آپ نے کہا اچھا سیب ایسا ہوتا ہے. آپ نے پیدا ہونے کے بعد، مکمل پک جانے کے بعد سیب کو دیکھا، لیکن وہ تو خالق ہے نا اس پھل کا اور اس درخت کا، وہ جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اب جو اعرف اللہ باللہ کے ذریعے خدا کو پہچانے گا، کل میں نے جملہ ایک لفظ کیا تھا کہ انبیاء اور اولیاء کی توحید ڈسینڈنگ آرڈر میں، اسینڈنگ آرڈر میں نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ انبیاء اور اولیاء کی توحید نزول کے مرحلے پر ہے، صعود کے مرحلے پر نہیں ہے. یعنی ہماری اور آپ کی توحید بلندی کی طرف جا رہی ہے، انبیاء اور اولیاء کی توحید نزول کی طرف جا رہی ہے. مولانا یہ کیسے ہوگا؟ پیغمبر کی توحید نیچے آ رہی ہے، ہماری اوپر جا رہی ہے. عزیزان گرامی، ہم ابتدائی سیڑھی سے اوپر کا سفر کرتے ہیں، پیغمبر اوپر جا کر نیچے آتا ہے. خدا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے نا. خلقت نازل، وانزلنا من السماء، ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا. ہم نے آسمان سے وانزلنا من السماء وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، ہم نے لوہے کو نازل کیا، لوہے کو ہم نے خلق کیا، پانی کو ہم نے بھیجا. تو جس طرح سے وہ بھیج رہا ہے، اس پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے ہے سب کچھ، یہ پیغمبر دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ ہر چیز کو خدا کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، مرحلہ نزول میں ہے اس کی توحید، مرحلہ صعود میں نہیں ہے. اس وجہ سے ہر چیز کو خدا کی آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا اور آپ کا علم تجربی ہے، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ہے. بچوں نے جا کر سائنس کی لیب میں تجربات کیے، چیزوں کی حقیقتوں کو کشف کیا، دریافت کیا، سمجھے کہ لوہا کیا ہوتا ہے، چاندی کیا ہوتی ہے، فلاں درخت کے کیا خواص ہیں، فلاں پودے کی جڑی بوٹیوں کے کیا خواص ہیں، فلاں دھات کیا ہوتی ہے، فلاں پتھر کیا ہوتا ہے، عقیقے کا فیروزے سے کیا فرق ہے، فیروزے کا زمرد سے کیا فرق ہے. اور یہ جا کر ہم نے دیکھا، تجربات کیے، مسلسل ہم چیزوں کی حقیقت تک پہنچے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اب یہ جملہ بھی کہنے دیجئے مجھے کہ جہاں تک آپ کے علم اور آپ کے تجربے اور آپ کی لیب اور لیبورٹریز نے کام کیا، آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی، وہیں تک آپ کا علم ہے. جہاں تک آپ کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، جہاں پر آپ کے پاس اوزار نہیں تھے، جہاں پر آپ کے پاس ٹولز نہیں تھے کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکے. یہ سائنٹسٹ تھے کسی زمانے میں جو یونان کے، وہ کہتے تھے کہ صاحب ان کو ایٹم کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا، اب ایٹم بن گیا. کا سب سے چھوٹا پارٹیکل کسی بھی ایلیمنٹ کا اس کا ایٹم ہوتا ہے، جس کو توڑا نہیں جا سکتا. سائنس نے ترقی کی، کہا کہ ایٹم کو بھی توڑا جا سکتا ہے. کہا دیکھو اس میں نیوکلیس ہوتا ہے، پروٹون ہوتا ہے، الیکٹرون ہوتا ہے، الیکٹرون نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے، اس کے علاوہ ایٹم میں کچھ نہیں ہوتا. سائنس نے کہا نہیں، کہانی اس سے بھی آگے کی ہے، اور یہ مسلسل سفر آگے چل رہا ہے. اور خدا بھلا کرے گوروں کا، انہوں نے صاحب اتنی بڑی لیب بنا لی سرن کے نام سے، جہاں پر عجیب و غریب ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اسلامی دنیا کتنی واقف ہے کتنی واقف نہیں ہے، بہرحال میرا شعبہ نہیں ہے. لیکن عجیب جملہ کہا انہوں نے کہ ہم گاڈ پارٹیکلز کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. یعنی گاڈ پارٹیکلز وہ اجزاء جو مرتبہ الوہیت پر تھے. ایک بڑی چیلنجنگ بحث ہے، اور چیلنجنگ ایک علمی پوائنٹ ہے جس پر گفتگو کرے مسلمان سائنٹسٹ آ کر اور مسلمان علماء اور متکلمین. بہرحال میرا سب موضوع نہیں ہے، اشارہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ یہاں تک پہنچے. لیکن انسان کا علم مزید آگے جائے گا تو وہ اور تحقیقات کر کے نکالے گا. عرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو. اب جب یہ آیا پیغمبر، تو اس پیغمبر کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ پروردگار کے اسماء الہی کی بات ہوئی تھی نقل، کہ اسماء الہی یا مرحلہ تخلق پر ہے یا تحقق پر ہے یا تعلق پر ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی زبردستی کبھی ہمیں اسماء الہی کو دکھانا پڑتا ہے. مولا کائنات کا میں نے ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تم حلیم بننا چاہتے ہو فتحلم، حلم کو زبردستی اپنی ذات پر لادو تاکہ عادت ہو جائے پھر حلیم بن جاؤ. سخاوت کرنی ہے، سخاوت کو اپنی ذات پر لادو تاکہ سخی بن جاؤ، پھر لادنے کی ضرورت نہ پڑے. نماز کی عادت ڈالو تاکہ نماز بوجھ نہ لگے، نماز ایک لادی ہوئی چیز نہ لگے، سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکو. تخلق تھا یہ، اچھا پھر تحقق تھا، پھر تعلق تھا. یعنی کیا مطلب؟ اب اس بندے کی اپنی صفات ختم ہو چکی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا غصہ اس کا اپنا غصہ نہیں ہے، اس کا کرم اس کا اپنا کرم نہیں ہے. خدا جس پر اپنے غصے کو نازل کرے گا تو اسے غصے میں لائے گا، خدا جس سے خوش ہوگا اسے خوش کر کے اسے خوشی عطا کرے گا، خدا جسے علم عطا کرے گا اس کے علم کے ذریعے اسے علم عطا کرے گا، خدا جسے کوئی بھی چیز عطا کرنا چاہے گا اس کے ذریعے کرے گا. یہ کیوں؟ کیونکہ تحقق ہے اسماء الہی کا، یہ اپنی ذات کو فنا کر چکا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ذاتی حبس نہیں ہے، ذاتی خواہش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ارے اسماء الہی کی حقیقت اگر زمین پر وجود پیدا کرے گی تو اس کے ذریعے پیدا کرے گی. اسماء الہی کو دیکھنا اسی کے ذریعے دیکھیں. اسماء الہی کی تقسیم، بنیادی ترین تقسیم، یا اسماء جلال ہے یا اسماء جمال. جلال اور جمال کیا ہوتا ہے؟ جلال اور جمال یہ ہوتا ہے کہ جمال کا مطلب ہے خوبصورتی، جلال کا مطلب ہے قہر اور غلبہ. میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا نا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصنا كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اے صاحب جمال اور اے سید بشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے چاند نے روشنی حاصل کی ہے. کیوں؟ کیوں؟ وہ تو شعر کے اندر گنجائش تھی چاند کی، ورنہ کائنات رسول خدا کے صدقے میں وجود میں آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات نام اسماء الہی کی تجلی کا، اگر یہ رسول نہ ہوتا تو کائنات خلق نہ ہوتی. اچھا مولانا آدم کے وقت بتلائیے رسول نہیں تھے تو کائنات کیوں خلق ہوئی؟ صاحب آپ کی نظر میں رسول خدا کا وجود وہی وجود ہے جو مکہ مدینہ طائف کی گلیوں میں چلتا پھرے، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں رسول کا وجود وہ وجود ہے جو آدم کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے مرحلہ نور میں علم الہی میں موجود تھا. جلال و جمال، یا جلال ہے یا جمال ہے. من وجهك المنير لقد نور القمر، یہ جو چاند روشنی دی ہے نا جس نے، یا بعض لوگ کہتے ہیں نورا پڑھیے، بعض کہتے ہیں نورا پڑھیے، اس جھگڑے میں مت جائیے. یا چاند روشن ہوا، یا چاند جو روشنی دے رہا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چاند روشنی لے رہا ہے سورج سے اپنی، لیکن سوال یہ کہ سورج کس سے اپنی روشنی لے رہا ہے؟ پروردگار سے لے رہا ہے، پروردگار کا ارادہ ہے، اس نے خلق کیا. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس نے سورج کو ضیاء عطا کی، سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اور چاند کو نورانیت عطا کی، لیکن عطا کس کے؟ گلے ازار کے صدقے میں کی، کس کے؟ رخسار کے صدقے میں کی. کوئی تھا نہ ایسا کہ جس کی عبادت ایسی ہوگی کہ اس کی عبادت کو دیکھ کر پروردگار نے یہ دسترخوان بچھایا. اگر آپ کسی ایسے آدمی کو بلائیں دعوت میں کہ جسے تمیز نہ ہو کون سا کھانا کیسا ہے، وہ آئے گا آپ کہیں گے تم بھی بیٹھ کر کھاؤ، لیکن جب وہ مہمان آئے گا کہ جسے ہر کھانے کو پرکھنے چکھنے اور دیکھنے کی تمیز ہے، جو ہر کھانے کی کما حقہ تعریف کرے گا، ہر کھانے کو شوق کے ساتھ کھائے گا، ہر کھانے اور طعام کی لذت کا اسے احساس ہوگا، آپ نے دسترخوان اس کے لیے بچھایا ہے، اس کے صدقے میں لاکھوں لوگ کھا کر چلے جائیں. تو کسی کی توحید ہے جس کا انتظار ہے پروردگار کو کہ اس کے لیے میں بھیجوں گا، پروردگار نے کہا اچھا ہم نے دیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصنا كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، قصہ مختصر یہ، خدا کے بعد تو ہی ہے محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے؟ اسماء جلال و جلال اس کے ہاتھ سے نکلیں گے، اس کے قلب سے پھوٹیں گے. مولانا بات تو آپ نے کر دی، قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ پہلے سمجھیے سورہ سات کو جا کر کہ پروردگار عالم کس طرح سلیمان سے مخاطب ہو رہا ہے، سمجھیے کس طرح داؤد سے گفتگو کر رہا ہے، کس طرح موسیٰ سے گفتگو گفتگو کر رہا ہے، اور جب میرے حبیب محمد مصطفیٰ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب محمد مصطفیٰ سے گفتگو کرنے کی باری آئی تو کیا اختیار دیا؟ دیکھیے پروردگار اپنے تمام بندوں کے ساتھ جب گفتگو کر رہا ہے تو اپنے تعلق کو مد نظر رکھ کے گفتگو کر رہا ہے، لیکن جب ختمی مرتبہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو اپنے وجود کو گم کر کے، اپنے وجود کو کل عدم کر کے، اپنے وجود کو نادیدہ کر کے، اپنے وجود کو نامرئی کر کے، اپنے وجود کو عدم کی گہرائیوں میں ڈال کے کہہ رہا ہے ہمارے پاس بتاؤ، اسی کے پاس جاؤ، اس کے پاس آ گئے گویا ہمارے پاس آ گئے، جب اس کے پاس آ گئے تو اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو چاہے دیکھو یا نہ دیکھو۔ کہا داؤد سلیمان ہاں آتا ہوں نا، سورہ سعد، سعد جسے ہم سعد کہتے ہیں، سورہ سعد، ارشاد فرمایا، دیکھو اب جلال و جمال پیغمبر کی بات ہو رہی ہے کہ جو جلال کا مطلب کیا ہے، یعنی چھیننا، انتقام، قہر، غلبہ، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناگوار گزرے وہ جلال ہے، اور جو آپ کو خوشگوار لگے، اچھی لگے وہ جمال ہے، رزق کی زیادتی اور کثرت جمال ہے، عمر کا طولانی ہونا صحت کے ساتھ جمال ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہ جمال ہے، جو چیز آپ پروردگار سے دریافت کر رہے ہیں وہ جمال ہے، اور جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، جہاں پہ سزا کا پہلو ہے، جہاں پر کسی جرم کی پاداش ہے، وہ جلال ہے، وہ قہر ہے، وہ غلبہ ہے۔ کہا سلیمان ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ سلیمان دیکھو ایک تعلق تم سے ہمارا ہے اور ایک تعلق تمہارا اپنی امت سے ہے، ھذا عطاؤنا، سلیمان کے ساتھ تعلق کو مد نظر رکھا، ھذا عطاؤنا، بات کس کی ہو رہی ہے؟ یاد ہے نا کچھ تجلیات الہی کی، اسماء جمال و جلال کی، پروردگار جو نازل فرما رہا ہے اپنی نورانیت کو، اپنے جنموں کو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پروردگار نے کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے تمہاری طرف، ہماری بخشش ہے، فامنن او امسک بغیر حساب، چاہے انہیں دے کر ان پر احسان جتلاؤ یا روک دو، جتنا جی چاہے دو، جتنا جی چاہے روکو، اور روکا، کہا عطا بھی اس طرح سے کرو، لا تمنن تستکثر، لوگوں کے لیے کہا کہ جب کچھ عطا کرتے ہو، جب کچھ بخشتے ہو لوگوں کو، تو احسان مت جتلایا کرو، تستکثر، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، تمہیں ثواب میں اضافہ ملے گا۔ لیکن سلیمان سے کہا کہ دیکھو فامنن او امسک بغیر حساب، انہیں دو اور دے کر احسان بھی جتلاؤ۔ وجہ کیوں احسان جتلانے کی؟ کیونکہ سلیمان تمہاری ذات میں سوائے بندگی الہی کے اور کچھ نہیں ہے، اگر تم احسان جتلاؤ گے نا تو تم احسان نہیں جتلا رہے، در حقیقت ہماری بندگی کی طرف لوگوں کو لے کر آ رہے ہو، لیکن اگر ہم اور آپ احسان جتلائیں گے تو ہم پروردگار کے انعام و اکرام سے غافل ہو کر اپنے جیسے مسلمان بھائی پر احسان جتلائیں گے، ہمارا احسان جتلانا پسند نہیں ہے، سلیمان جیسوں کا احسان جتلانا پسند ہے۔ اچھا جب یہاں تک بات آ گئی، احسان جتلاؤ، کس طرح سے احسان جتلاؤ؟ فضل او امسک بغیر حساب۔ لیکن جب ختمی مرتبت کی بات آئی، اب یہ ختمی مرتبت جلال و جمال کے ساتھ بات کریں گے، کہا کہ دیکھو سلیمان عطا کرو یا روک لو، تمہاری مرضی، لیکن رسول خدا کے بارے میں کہا دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا کہ دیکھو جو رسول تمہیں چیز دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ خدا کا ہے، اس آیت میں خدا کا ہے، سلیمان سے کہا تھا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے تم تک، رسول کے بارے میں امت سے گفتگو فرما رہا ہے، حبیب نہیں، حبیب سے گفتگو نہیں ہو رہی، امت خدا کی طرف دیکھ رہی ہے، خدا امت کو حبیب کے دروازے میں بھیج رہا ہے، میرے پاس مت آؤ، اس کے پاس جاؤ۔ یہ جب ہمارے حبیب کی بات آئے نا تو توحید کے چکر میں ہم تک مت آنا، اسی کے پاس جانا، شرک سے گھبرا کر اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس مت آ جانا، کچھ نہیں دیں گے ہم۔ ما آتاکم الرسول فخذو، جو محمد مصطفیٰ دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، یعنی کیا مطلب؟ اگر محمد مصطفیٰ تمہیں زندگی دے لے لو، اگر محمد مصطفیٰ رزق کی کثرت دے لے لو، اگر محمد مصطفیٰ اولاد کی فراوانی دے لے لو، اگر محمد مصطفیٰ اولاد کو چھیننا چاہے چھیننے دو، اگر محمد مصطفیٰ رزق کو کم کرنا چاہے کم کرنے دو. کیوں؟ کیونکہ جو چیز کمی ہو رہی ہے، جو غلبہ اور قہر ہے وہ اسماء جلال ہے، اور جو عطا ہے وہ اسماء جمال ہے. اب یہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمارے اسماء کی حقیقت وجود میں آئے گی، چاہے اسماء جمال ہو یا جلال ہو، دونوں اسی کے ذریعے آگے بڑھیں گے. درود بھیجے محمد آل محمد. اسماء جمال اور جلال دونوں اسی کے ذریعے آگے بڑھیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو محمد مصطفیٰ دیتا رہے اسے لیتے رہو، جو محمد مصطفیٰ جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب کل کی گفتگو کے ساتھ اس گفتگو کو ملا دوں. میں نے کہا تھا کلما نسخ اللہ فرقتین جعلہ فی خیرہما. حبیب کے سلسلے میں پروردگار نے جب بھی دو گروہوں کو، انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، مسلمانوں کو تقسیم کیا، تقسیم الہی رکی نہیں، مسلسل چل رہی ہے. کیونکہ علم توحید کبھی ختم نہیں ہو رہا نا، توحید کا سفر ہے. یہ بندے اسی طرح پروردگار کی جانب سفر کرتے رہیں گے. کوئی پروردگار کا نبی پہلے آسمان پر پہنچا، کوئی دوسرے آسمان پر پہنچا، کوئی تیسرے آسمان پر پہنچا، کوئی چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچا. تو یہ گروہ در گروہ بنتے رہے نا. کچھ انبیاء تھے جو پہلے آسمان پر رک گئے، باقی چھ پہ گئے، کچھ دوسرے پہ گئے. تو یہ گروہ میں تقسیم ہو رہا ہے نا. پروردگار کے مدارج، پروردگار کے علم تک پہنچنا، پروردگار کی معرفت. کہا کہ دیکھو جب بھی پروردگار عالم نے اپنے انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا، نبی کو بہترین گروہ میں رکھا، ہر اس گروہ میں رکھا نبی کو جس کے مقابلے میں دوسرا گروہ، دوسرا خاندان، قبیلہ نبی سے نچلا تھا. پیغمبر اکرم کو عرب کے بہترین قبیلے قریش میں رکھا، لیکن قریش کی مختلف شاخیں تھیں، کچھ گھٹیا شاخیں تھیں، کچھ اعلیٰ شاخیں تھیں. کچھ شجروں کے بارے میں قرآن نے کہا ملعونہ ہے، کسی کے بارے میں کہا یہ شجرہ طیبہ ہے، تو پیغمبر کو شجرہ طیبہ میں رکھا، تمام غلاظتوں کو شجرہ ملعونہ میں رکھا. جب شجرہ طیبہ میں رکھا تو اب جناب عدنان سے چلا، ہاشم کے بعد عبدالمطلب، تو عبدالمطلب یہ شجرہ طیبہ میں چلتے ہوئے آئے. رسول خدا کے بارے میں گفتگو ہوئی، پھر میں نے یہ کیا آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ پروردگار کہ جو اپنے حبیب کو ہمیشہ تقسیم کرتا رہے، اور جب بھی تقسیم کے نتیجے میں دو گروہ بنے، اپنے حبیب کو بہترین گروہ میں رکھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا اپنی امت کو تقسیم در تقسیم نہ کرے؟ تو یہ تقسیم محمد مصطفیٰ کی امت میں کیسے ہوگی؟ پھر میں نے کل یہ بات کی، یہاں تک میں شاید کوئی صاحب سمجھ لو کہ تکرار ہے، لیکن مجھے تکرار کرنے دیجئے، میری ناقص رائے کے مطابق یہ تکرار نہیں ہے. پھر اب تقسیم کرتا گیا پروردگار، وہ لمبی گفتگو کل کی آپ کے سامنے پوری تقسیم کرتا گیا. نماز گزار جو ریا کے ساتھ نماز پڑھیں، جو خدا کے لیے پڑھیں، جو خدا کے لیے نماز پڑھیں وہ مقام احسان کے ساتھ پڑھیں، جو مقام احسان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اس میں دو تقسیم کی. پھر اس کے بعد صلاۃ مودہ، وہ لوگ کہ جو صلاۃ مودہ جو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں، وہ لوگ کہ جو پروردگار کی تجلیات دیکھیں، اس میں ہوتا رہے تمام مسائل ہوتے رہے. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں میں دو گروہ ایسے نظر آئے کہ جو تلوار سوت کر امام حسن امام حسین کے سامنے آئے، وہ بھی مسلمان تھے، نماز پڑھ رہے تھے، امام حسن بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں امت محمدی کے تھے. تقسیم ہو گئی نا. اب یہ بتلائیے کہ ان دونوں میں بہترین گروہ وہ ہے کہ جس کو تقسیم کیا پروردگار نے اس تحفے کے ذریعے جو محمد مصطفیٰ دے کر گئے. کہا کہ دیکھو دیکھ لینا کہ جہاں پر حسن حسین سے محبت ہے وہاں پر مجھ سے محبت ہوگی، ان کا ایمان کامل ہوگا. تو اب آخری تقسیم سمجھ میں آئی امت محمدی کی کہ وہ حسن حسین کی محبت کی بنیاد پر ہوگی. جہاں حسن حسین کی محبت دکھے وہ گروہ جنت میں جائے گا، جہاں حسن حسین کی محبت نہ دکھے چاہے جیسی عبادت کرے جتنی عبادت کرے. یہ رسول کا فیصلہ ہے کہ تم جتنی عبادت کر لو، حسن حسین سے محبت نہیں تو مجھ سے بغض ہے. پروردگار کا علم تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس نے حقیقت کو خلق کیا، یہ علم اس نے جس کو دے دیا اس کا علم ایسا تھا، اب اس نے جس کو یہ علم دیا کیونکہ علم حقیقی ہے، اب یہ جب بھی انسانوں کے سامنے آ کر اپنے علم کا مظاہرہ کرے گا انسانوں کا علم ہیچ ہوگا، اس کا علم علم الہی ہوگا، جب یہ ہر کام علم الہی حکمت الہی کے مطابق امت کو چلائے گا، کائنات کو چلائے گا، تو اب نبی کے بارے میں رسول کی نگاہ، اللہ کی نگاہ نبی کو دیکھے گی اور یہ کہے گی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا رسول مومنین پر ان کی جان مال عزت و آبرو سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، پروردگار یہ کون سا آمرانہ نظام ہے، یہ کون سی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ تمام مومنوں پر لاد رہا ہے، ٹھوس رہا ہے، اپوز کر رہا ہے اپنے رسول کو، امپوز کر رہا ہے اپنے رسول کو اس طرح سے کہ کہا کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ تمہاری جان پر تمہارے مال پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، رسول پروردگار ایسا کیوں، یہ کس وجہ سے، کہا کہ تمہارا علم اپنی مصلحت نہیں سمجھ سکتا، تمہارا علم ایکسپیریمنٹل علم ہے، تمہارا علم تجربیاتی علم ہے، اس کا علم حقیقی علم ہے، اس کا علم تجربے سے کہیں آگے ہے، کیونکہ اس کے پاس جو علم اور حکمت ہے وہ تجربے سے کہیں آگے ہے، اس لیے اگر تمہاری رائے اور اس کی رائے کہیں ٹکرائے تو خبردار اس کی رائے کے ساتھ اپنی رائے کو ٹکرانے مت دینا، اس کی رائے کی پیروی کرنا، اب اگر قرآن کی آیت دیکھ کے مسلمان یہ کہے نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی ان سے مشورہ لو، تو نبی کو مشورے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو ان سے زیادہ ان کی جانوں پر حق رکھتا ہے، یہ مشورہ مسلمانوں کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے تھا، اس لیے نہیں تھا کہ نبی کا علم کم تھا، کہا کہ پروردگار النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنین کی جان مال عزت و آبرو پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے، کیونکہ اس کا علم علم حقیقی ہے، اس کا علم تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کا علم براہ راست عالم بالا سے آیا ہے، یہ اس آیت کا مزداق ہے کہ دیکھو اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم انتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں گھن آئے، بری لگے، خوشگوار نہ لگے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں شر ہو، واللہ یعلم، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، یہ جو اللہ جانتا ہے اس نے یہ علم اپنے حبیب کو دیا، حبیب امت کو اگر حکمت اور علم کے مطابق چلائے گا، یہ حبیب کا علم ہے، کیونکہ حبیب کا علم تجربے پر مبنی نہیں، اس لیے اس کو سب پر فوقیت دی، اور جہاں جہاں ذات محمد مصطفیٰ کا علم نکل کے جس قلب میں جائے گا، اب وہ قلب پھر عام مسلمانوں کے قلب کے ساتھ کا سا نہیں ہوگا، وہ قلب محمد مصطفیٰ کا قلب ہوگا، وہ قلب حامل اسرار الہی ہوگا، وہ قلب جس جسم کو چلائے گا وہ جسم سب سے زیادہ بابرکت ہوگا، وہ قلب جس واقعے کو خلق کرے گا وہ واقعہ سب سے عظیم ہوگا، کیوں، آپ کو محمد باقر کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے، جعفر صادق کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے، علی ابن موسیٰ رضا کوئی کام کرتے ہوئے نظر آئے، ان ہستیوں کو مت دیکھیے، یہ دل مصطفیٰ کے دل سے متصل ہے، اب جو کام یہ کریں گے وہ علم مصطفی کی تجلی ہے، اسی لیے جو کربلا خلق کی حسین ابن علی نے یہاں پر جوش نے ربائی دی، عجیب قسم کی ربائی دی، کہا وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وقت ہے تو مجھے تشریح کرنے دیجئے، داغ جگر، یہ عشق الہی میں جگر پر داغ لگتے ہیں، خون پیتا ہے انسان اپنا عشق الہی میں، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یہ تجلی الہی ہے، مسلسل جذب کر رہی ہے، مسلسل جذب کر رہی ہے، مسلسل جذب کر رہی ہے، تو جگر کے جو داغ ہے نا، اور چاند اور سورج پر بھی داغ ہے لیکن وہ داغ روشن ہے، جوش فرماتے فروغ داغ جگر، یہ جو عشق الہی کے نتیجے میں دل پر داغ لگتے ہیں نا، اس کی روشنی کی تاب چاند اور سورج بھی نہیں لا سکتے، فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، عشق حقیقی وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، واقعہ سب سے بڑا وہ ہے جو زمین اور آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین. خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ سن لیجیے اب اس کو کیوں کہا. یہ اس لیے کہا کہ آپ خانہ کعبہ اور کربلا کو دیکھ رہے ہیں، جنگ بدر جنگ احد کربلا کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، شاعر قلب حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہے. یہ قلب متصل ہے رسول کے قلب سے، تبھی تو کہا رسول نے کہ تمہارے قلب پر جو شیطانی وسوسے آتے ہیں نا، اپنے قلب سے شیطانی وسوسوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، حسن حسین کی محبت ڈالو شیطان خود بخود نکل جائے گا. تو ایمان کا معیار کیا ہوا، ایمان کا ترازو کیا ہوا؟ جس دل میں حسن اور حسین کی محبت جتنی زیادہ ایمان اتنا بلند، محبت جتنی کم منافقت اتنی زیادہ. تبھی تو کہا فروغ داغ جگر میں رما پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے. ارے کربلا اور کعبے کا جو ٹکراؤ جوش کیا ہے، اب ہمارے یہاں کہہ چکے یہ وہی مقام ہے جہاں پہ آج سے 120 سے 110 سال پہلے مرحوم جناب مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے. انہی کا ایک شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بڑے تم تراق کے ساتھ، کب کبے اور دبدبے کے ساتھ لطف لے کر مومنین پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن عزیزان گرامی اسلام سرخ رو تو ہوا ہر بلا کے بعد، لیکن وہ بات پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. مکتبے توحید میں ہر کا سوال آتا نہیں، مکتبے توحید میں ہر کا سوال آتا نہیں، کربلا بھی ایک تھی شبیر بھی بس ایک ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ کو جو اپنی بھرپور تجلی دکھلانی تھی نا، مصطفیٰ کے قلب نے کربلا میں اپنی تجلی دکھلا دی. تبھی تو زیارت عاشوروں میں پڑھتے ہیں عظمت مصیبت کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، مولا حسین آپ کے مصائب دنیا میں بھی تمام مصائب سے بھاری، آسمانوں پر بھی سب سے بھاری، آسمانی مخلوق پر بھی سب سے بھاری. تو اب سمجھ میں آیا کہ حسین کے غم نے دنیا اور عقبہ کو سمیٹ لیا ہے، دنیا اور آخرت کو سمیٹ لیا ہے، زمین اور آسمان کو سمیٹ لیا ہے. فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے. تو کون سا عشق کونین پر چھایا ہے پتا ہے آپ کو؟ حسین کی کربلا کا عشق کونین پر چھایا ہے. یہ کربلا حسین خلق کر کے چلے گئے، اب کوئی دوسری کربلا ہو نہیں سکتی، دوسرا حسین ہو نہیں سکتا. درود پڑھیں بلند آواز محمد. تاریخ مدینہ دمشق، اس میں ایک شعر ہے، واقعہ ہے کہ جب قافلہ آیا اسرا کا اسیروں کا، تو خالد ابن معدان اور نسخہ بدلے خالد ابن عمران چھپ گیا جا کر. لوگوں نے کہا کہا تم حالت دیکھ لو، دمشق میں کون سا قافلہ آیا ہے، ہمت ہے کسی کی کھڑے ہونے کی؟ آل رسول کی بربادی کا تماشا دیکھے کوئی؟ اور اس نے ایک شعر کہا، شعر سنیے گا، مجھے متصل کرنا اپنے شعر کو تقریر سے. جاؤ برأسک یا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزمیلا. مصائب کی منزل پہ میں نہیں آنا چاہ رہا، لیکن کیا کیا جائے؟ اہل بیت جس کا دل چاہ رہا گریہ کرے، یہاں کوئی پابندی تھوڑی، قرآن کی آیت تھوڑی اتری کہ فضائل میں گریہ نہیں ہو سکتا. جاؤ برأسک یا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزمیلا. اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے فاطمہ کے لال، تیرے سر کو دمشق میں لایا گیا خون میں آلودہ، خون میں دھتڑا ہوا. قتلوک ابشانا ولم یترقبوا فی قتلک التاویل والتنزیل. اے مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے فاطمہ کے چاند، تجھے قتل کیا پیاس کی حالت میں، انہوں نے قرآن کی تفسیر و تعبیر کا کوئی خیال نہیں کیا. فکأنما بک یا ابن بنت محمد قتلوا جہارا عامدین رسولا. شاعر کو دیکھ رہے ہیں آپ، مسلسل محمد کی بیٹی کے بیٹے. میں نے پہلی دوسری مجلس میں عرض کیا تھا نا, خدا حسین ابن علی کے مصائب کو فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے, عجیب حکمت ہے. سیدہ کی نالین مطہر کی گرد کے نیچے اگر کسی کو جو گرد پڑی ہوئی ہے وہ پیشانی پر لگا دیا جائے تو انسان ہفت عرش اس کے سامنے روشن ہو جائیں گے. فَكَأَنَّمَا بِكَ يَبْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهَارًا عَامِدِينَ رَسُولًا. مصطفیٰ کی بیٹی کے لاڈلے بیٹے, لگتا ہے کہ جب آپ کو قتل کیا گیا نا دن دہاڑے, تو آپ کے قتل کے ذریعے تمام رسولوں کو ایک ساتھ قتل کیا گیا. کیا مطلب, عجیب ہے. اور پھر فرمایا وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا يُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ. اے محمد کے نواسے, جب تجھے قتل کیا ملعونوں نے, ظالموں نے, تو تکبیر کی آواز بلند کی. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ تکبیر لگا رہے تھے تو تکبیر اور تحلیل کو قتل کر رہے تھے. وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ. یہ مت کہیے گا کہ رسول حسین ابن علی کے قتل کے ذریعے تکبیر اور تحلیل قتل ہوئی. شاعر بہت بڑی بات کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے حسین کا قتل تکبیر الہی کا قتل ہے, حسین کا قتل تحریر الہی کا قتل ہے. اب یہاں تک بات سمجھ لی آپ نے؟ جب مرتبہ یہ ہے تو زیارت عاشورہ مرتبہ کیا ہے مومن کا, مومن کہاں تک آئے. مجھے زیارت امین اللہ بھی پڑھنی تھی, زیارت جامع کبیرہ بھی, لیکن وقت نہیں ہے. اور یہ آپ کا قرضہ ہے مجھ پر, یہ آپ کی امانت ہے مجھ پر. دعا کیجئے کہ کل کی تقریب میں کوشش کروں گا امین اللہ تک آپ کو لے آؤں جامع کبیرہ, پھر کل پہ چھوڑیں گے. زیارت عاشورہ الحمدللہ, واسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ان یرزقنی قدم صدق عندک مع الحسین. عجیب جملہ ہے, مولا پروردگار واسأل اللہ, میں اللہ سے سوال کرتا ہوں, اس اللہ سے اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم, مجھے پروردگار نے عزت دی مولا حسین آپ کی معرفت کے ذریعے, اور آپ کے سچے اولیاء کی معرفت کے ذریعے پروردگار نے مجھے عزت دی. یعنی کیا مطلب, عزت اور ذلت کا آخری معیار عبادت نہیں ہے, حسین ابن علی کی معرفت ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جہاں حسین کی معرفت آتی ہے نماز سے محبت بھی آتی ہے. جب محبوب دل میں اترتا ہے تو اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ اترتا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی محبت دل میں اور نماز کی محبت نہ ہو؟ یہ نماز حسین کے صدقے سے ہے, حج حسین کے صدقے سے ہے, یہ سب حسین کا صدقہ ہے جو چاہ رہا ہے. وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے, چاہے حسین کو مانے یا نہ مانے, بیٹھا تو حسین کے دسترخوان پر ہے, نہیں مانے. فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم, مولا اس خدا سے جس نے مجھے اکرام کیا, عزت دی آپ کی شناخت کے ذریعے اور آپ کے اولیاء کی شناخت کے ذریعے, مجھے یہ قرار دے قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین, اصحاب حسین اور حسین کے ساتھ میرے قدموں کو مستحکم رکھے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب یہ مرحلہ ہے زیارت عاشورہ پہ مجھے زیادہ نہیں بولنا, مجھے کیونکہ دو تین باتیں اور کرنی ہیں. اب آگے بڑھیے, زیارت ختم ہوئی, 100 دفعہ فلاں دعا پڑھو, 100 دفعہ فلاں دعا پڑھو, اس کے بعد یہ دعا پڑھو, اور اس کے بعد پھر سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھو, اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم, الحمد للہ علی عظیم رضیتی, اللہم ارزقنی شفاعۃ الحسین یوم الورود, وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام. کربلا آپ کو 61 ہجری میں لے کر جا رہی ہے, 1438 میں نہیں لا رہی. بدلو پروردگار, مجھے رکھ حسین کے ساتھیوں کے ساتھ کہ جنہوں نے حسین اور اس کے ساتھیوں نے اپنے خون کو حسین کے لیے بہایا. قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بدلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام, مجھے ان کے ساتھ رکھ. جب ان کے ساتھ رکھا جائے گا, جناب صفوان آئے امام جعفر صادق کے پاس, کہا مولا عاشور کی زیارت کا کیا سلسلہ ہے؟ کیا سلسلہ ہے؟ کہا کہ دیکھو اس طرح سے زیارت کرو, اس کا ثواب یہ ہوگا, بڑی لمبی زیارت ہے, دو رکعت نماز پڑھنا زیارت ہے, امین المومنین کی بھی دو رکعت نماز پڑھنا زیارت ہے, سید الشہداء کی, اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں پھر سورت کے ساتھ میں گفتگو کرنے لگا, تو اب یہ زیارت پڑھنا, پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا زیارت کی, پھر دعائے القمہ پڑھنا، دعائے القمہ القمم کو جب شروع کرنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، یا غیاث المستغیثین، یا صریخ المستسقین، گفتگو اسی طرح چلتی رہی چلتی رہی. اب جب آنا خدا کی تعریف کے بعد، تو خدا کی تعریف جب ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان بندوں کی تعریف نہ ہو کہ جن کا حق خدا کے اوپر ہے، اور یہ حق خود خدا نے واجب کیا ہے. کہا کہ اللہم انی اسالوکا بمخاطب محمد خاتم النبیین، و بحق علی امیر المؤمنین، و بحق فاطمہ بنت محمد، و بحق الحسن والحسین. پروردگار ان پانچ کا تجھ سے حق کا واسطہ دے کر گفتگو کرتا ہوں. ان پانچ کا واسطہ دے کر تجھ سے گفتگو کرتا ہوں. کیا گفتگو کرتا ہوں؟ اللہم انی بہم اتوسل و بہم اتشفع علیک و بحقہم اسأل و اقسم و اعظم علیک. پروردگار ان کے ذریعے تجھ سے شفاعت طلب کرتا ہوں، انہی کو تے اپنا شفیع قرار دیتا ہوں، کسی اور کو نہیں دیتا، اور انہی کے ذریعے سوال کرتا ہوں، کسی اور کے ذریعے سوال نہیں کرتا. اپنا عزم اور ارادہ جو میرا ہے تیری ذات کی جانب آ رہا ہے، انہی کے ذریعے مانگتا ہوں پروردگار. اور وبالشأن الذی لہم عندک وبالقدر الذی لہم عندک. پروردگار ان کی جو شان تیرے علم میں ہے اس کے صدقے سے سوال کرتا ہوں، ان کی جو قدر و منزلت تیری بارگاہ میں ان کی ہے اس کے ذریعے سوال کرتا ہوں پروردگار. اور سوال کرتا ہوں اس فضل کے ذریعے، وبحق کے پروردگار تیرے اس اسم کے ذریعے، بہی خصصتہم دون العالمین، کہ جو تُو نے اپنا خاص نام ان کو عطا کیا. ابھی بات ہو رہی تھی نا پروردگار کے اسماء جلال و جمال کی، یہ نبی کریم کے پاس تھے، نبی کریم سے سیدہ مولا کائنات حسن حسین کے پاس آئے. پروردگار ان پنجے تن کو تُو نے جو اپنا نام عطا کیا ہے، جو اپنی قدر و منزلت عطا کی ہے، جو شان عطا کی ہے، وہ بسمک الذی بہی خصصتہم دون العالمین، کائنات میں تُو نے کسی کو اپنا وہ راز نہیں دیا جو ان پنجے تن کو عطا کیا. جو تُو نے نام اپنا پنجے تن کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا. پروردگار وبحقہم الذی اوجبت لہم علیہ. اور پروردگار اس حق کا واسطہ دے کر سوال کر رہا ہوں کہ ان کے پنجے تن کے حق کو تُو نے اپنی گردن پر واجب کیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسجد میں جائے، اپنے طریقے سے عبادت کرے، خدا وحدہ لا شریک کی کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی سب کی عبادت خدا قبول کرے محمد مصطفیٰ کی محبت کے صدقے میں، لیکن پنجے تن کو تمام مسلمان مانتے ہیں. نعت جب تک پنجے تن کا ذکر نہ ہو لوگ نعت رسول خدا کو ناقص سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سب کو پروردگار نے اپنی ذات سے خاص علم دیا محمد مصطفیٰ کی برکت سے. کو یہ نہیں سمجھے کہ میں رسالت کے مرتبے پر لا رہا ہوں جناب سیدہ کو، خاتون جنت کو، امام حسن امام حسین، جو میں نے عرض کیا حسنین کریمین کو، مولا کائنات کو، حضرت امین المومنین کو، نہیں، ان کے وسیلے سے ملا. یہ متصل ہیں، یہ جڑے ہیں قلب ختمی مرتبہ سے. وبحقہم الذی اوجبت لہم علیک، وہ حق جو تُو نے انہیں دیا پروردگار. وابنت فضلہم عن العالمین جمیعا حتی فاق فضلہم فضل العالمین جمیعا. پروردگار تُو نے انہیں ایک ایسی چیز عطا کی کہ ان کا فضل تمام کائنات سے بڑھ گیا، اور ان کا فضل، ان جیسا فضل، ان جیسی فضیلت کسی کے پاس نہیں. فضائل کے مرتبے پر یہ سب سے بلند ہے. اب سن لی بات آپ نے، ان کا فضل، پروردگار کا نام اسم الہی ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب کیا کریں؟ بحقہم الذی اوجبت علیہ. میں جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا وہاں تک اس طرح سے میری کوشش برابر ثابت ہوگی یا نہیں، لیکن بہرحال پوری توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، بہت شکریہ. مزید توجہ کے ساتھ غور فرمائیے گا، کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں اس دعا میں، کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں. وہ نام تیرا کہ جو تُو نے پنجے تن کو عطا کیا، کسی کو نہیں عطا کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر موسیٰ، یعقوب، یونس، یوسف، ابراہیم تک، کسی کو عطا نہیں کیا گیا، پنجتن کو عطا کیا گیا. یہ میں پھر کہہ دوں، دوبارہ تکرار کر لوں، بلکہ تبارہ اور چوبارہ، کہ یہ بات پنجتن کی نہیں ہے، یہ بات ہے تجلیات قلب رسول خدا کی. فاطمہ کیسے پہنچی اس مقام تک؟ تجلی قلب مصطفیٰ ہے. علی کیسے پہنچے اس مقام تک؟ تجلی قلب مصطفیٰ ہے. حسن اور حسین 6-7 برس کی عمر میں کیسے پہنچے اس مقام تک؟ یہ تجلی قلب مصطفیٰ ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے قلب مصطفیٰ کی بڑی قدر کریں، بڑا احترام کریں. جب یہ گفتگو ہو گئی، اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار پروردگار میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی دعائے القامہ میں، بندہ کہہ رہا ہے پروردگار سے، عبد الہی کہہ رہا ہے پروردگار سے، پروردگار میں نے اسم الہی کا ذکر کیا، پنجتن کا ذکر کیا، اس راز کا ذکر کیا جو تیرے اور پنجتن کے درمیان ہے، اس فضیلت کا ذکر کیا جو تیرے اور پنجتن کے درمیان ہے، اس فضیلت سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے. جب اس فضیلت کا ذکر کیا تو اب بندہ مومن کرے تو کیا کرے؟ کہے حسن حسین فاطمہ علی محمد کا ذکر ہے، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ کچھ کہہ سکوں، اللہ پس پروردگار کیا کہے یہ بندہ مومن. اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، پروردگار ان کے فضائل اتنے ہیں، میرا ذہن اس کی اوقات کیا، میری روح کی اوقات کیا؟ پروردگار ہماری اوقات یہ بھی نہیں کہ ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، پروردگار ان کی فضیلت یہ ہے، درخواست تجھ سے ہے کہ تو محمد و آل محمد پر درود بھیج، یہ زبان اس قابل نہیں کہ ان کا ذکر کر سکے. یہ اس قابل نہیں زبان کے ذکر کر سکے. جب ذکر نہیں کر پائے گی یہ زبان جب اس مرتبے پر ہے کہ ذکر نہ کرے، تو عزیزان گرامی دیکھیے، یہاں جو ابھی 2-3 پہلے بات ہوئی، یہ ممبر قطن اس لیے نہیں کھینچا تانی کے لیے استعمال ہو، قطن اس کا تقدس بہت بڑا ہے، لیکن کیونکہ عقائد کی ایک بات آ گئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور جن لوگوں نے مجھے تمام جگہوں پر جن القاب اور اسما سے یاد کیا، بہت شکر گزار ہوں ان کا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے الحمدللہ. جس آدمی نے، میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی زیارت عاشورہ دعائے صفوان دعائے القمہ کیوں پڑھی، کہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں گنوانے کے بعد کہا جا رہا ہے اپنی زبان سے کچھ مت کہو پنجتن کے بارے میں، دعا کرو کہ خدا صلوات بھیجے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عزیزان گرامی، اس نعرے کا خدا آپ کو اجر دے گا، جناب سیدہ اجر دیں گی. مخالفت کہاں ہے میری اس نعرے کے ساتھ؟ اب آپ نے کہا نا، اب سنیے مخالفت کہاں ہے. مخالفت یہاں ہے کہ جب آپ نے کہا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسین سے آپ لائے حسینی ہونے تک، جو حسین سے منسوب وہ حسینی، اور پھر آپ نے اس کو حسین کو اور حسینی کو کربلا کو توسیع دینا شروع کی، ایکسپینشن دینا شروع کی. کس نے حق دیا ہے آپ کو کربلا کو ایکسپینڈ کرنے کا؟ میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اور ادارہ بزم حسینی سے کوئی سوال نہ کرے جا کر، مکمل طور سے انہوں نے آزادی دی ہے مجھے کہ جو بھی آپ میٹر سوچ کر آتے ہیں مولانا گفتگو کیجئے، کیونکہ ادارے کی حیثیت اور حرمت پر بھی حرف آیا ہے، یہ 7 دہائیوں سے زیادہ یہ لوگ عزاداری کر رہے ہیں یہاں پر، اس لیے ان کی حرمت کا خیال ہے. میری دیکھیے، اگر ان کو بات پسند آئی ہے کہ جن کی نیت رکھ کے میں نے گفتگو کی تھی، تو وہ میری حمایت کریں گے، اور اگر انہیں نہیں پسند آئی تو جو نام علی کو ملائے برابر خدایا وہ سانس آئے جائے برابر، نہ جس میں نام علی کی ہو خوشبو تو پھر سانس آئے نہ آئے برابر. اگر سب سے پہلے اہل بیت کا ایکسپلوئٹیشن کہاں پر کیا گیا؟ اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. حضرت رضا علیہ السلام کی زیارت خدا آپ کو نصیب کرے، پائے مبارک کی طرف پڑھ کے بیٹھنے کی دعا، بیٹھ کے پڑھنے کی دعا آئی ہے. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك، پروردگار لعنت کر ان پر کہ جنہوں نے تیری نعمتوں کو بدلا. وسخروا بآياتك، سخروا بإمامك، تیری عظیم ترین نشانی کا تمسخر اڑایا، مسخرہ اڑایا. وحملوا الناس، وحملوا الناس على أكتاف آل محمد، لوگوں کو ڈھویا آل محمد کے ذریعے. پہلا ایکسپلوئٹیشن آل محمد کا کہاں ہوا؟ بنی عباس نے کہا الرضا لآل محمد، جو بیچارے معصوم محمد آل محمد کی محبت کے بھوکے تھے وہ بنی عباس کے پیچھے چل پڑے. فرزدق نے عجیب شعر کہا، ارا امیہ معذورین وان غدروا، میں بنو امیہ کو معذور دیکھتا ہوں، ان کی معذرت قابل قبول ہے، انہوں نے جتنا بھی آل محمد پر ظلم کیا ان کی معذرت کو میں قبول کر لوں گا. شاعر ہے، طنز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. ارا امیہ معذورین ان غدروا، جتنا بھی انہوں نے دھوکہ کیا بنو امیہ کے ساتھ، بنو امیہ نے اہل بیت رسول کے ساتھ، میں ان کی معذرت کو قبول کر لوں گا. ہمیشہ سے دشمنی چل رہی تھی. بدر احد، ولا ارا لبنی العباس من عذری، میں بنی عباس کو معذرت کو قبول نہیں کر سکتا، یہ تو آل محمد کا نام لے کر آئے تھے. عزیزان گرامی، اس لیے کہ اس فرش ازا کو سیاسی نعروں سے پاک رکھیے. دین اور سیاست جدا ہے یا نہیں، یہ الگ گفتگو ہے. میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس نہ اتنا وقت ہے کہ فضائل آل محمد کو چھوڑ کر، عرش الہی تک ہمیں لے جانے والی آیات کا ذکر چھوڑ کر میں ان جھگڑوں کو نپٹاتا پھروں. لیکن چونکہ میرے نوجوان سننے والوں کے ذہن میں کوئی شبہ نہ آ جائے، تو سب سے پہلا ایکسپلائٹیشن بنو عباس نے کیا آل محمد کا. آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد شروع کی، توسیع دیتے دیتے مصدر سنائی مائی بنایا عربی کی اصطلاح میں، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ حسینیت زندہ باد. یہ حسینیت ہے تو صحیح زندہ باد، لیکن یہ حسین کہاں پر ہے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس جگہ پر حسینیت ہے. وہ صاحب وہاں مجلس پڑھ رہے، انہوں نے کہا حسینیت وہاں ہے. چیف منسٹر سے جھگڑا ہو گیا، ارے چیف منسٹر یزید ہے. اب یہ کوئی کلپ نکال کے دے دے گا چیف منسٹر صاحب کے پاس، تو بھائی چیف منسٹر سے آپ کا جھگڑا ہوا، حق نہیں ہے آپ کو کہنے کا چیف منسٹر یزیدیت پر ہے. ایس ایچ او سے جھگڑا ہو گیا، بےچارے کو یزید بنا دیا. وزیر اعظم برے لگ گئے، یزید بنا دیا. یزید بھی ایک تھا جو حسین کے سامنے آئے. یزید بننے کے لیے حسین سے ٹکرانا ہوگا، حق مطلق باطل مطلق کے سامنے آئے گا. یہ حکومت کے کارندوں کو یزید اور حسین مت بنائیے. آپ نے حسینیت کہا، حسینیت کہاں پر ہے؟ سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے حسینیت زندہ باد کروا رہی ہیں، مذہبی پارٹیاں حسینیت زندہ باد کروا رہی ہیں. ہر شخص اپنے آپ کو کہہ رہا ہے حسینیت کا مظہر میں ہوں. اگر حسین کہتا مظہر نہیں بنا سکتا تھا، حسین ایک تھے، کربلا ایک تھی. سوچا حسین کو حسینی تک لاؤ، حسینی کو حسینیت میں پھیلاؤ، اور اس کے بعد نعرے کا ایکسپلائٹیشن کرو. ارے عزیزان گرامی، حسین ابن علی کون ہے؟ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیکہ یا امین اللہ وحجتہ علی عبادہ. اشہد انکا جاہدتا فی اللہ حق جہادہ وعملتا بکتابہ واتبعتا سنان نبیہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ وعظم اعداءک الحجتا مع ما لک من الحجج البالغہ علی جمیع خلقہ. اللہم فاجعل نفسی مطمئنہ بقدرک راضیہ بقضائک مولعہ بدعائک. پروردگار، یہ حسین ابن علی کی امامت کی گواہی کس طرح سے دی جا رہی ہے؟ یہ ایکسپلیٹیشن مت کیا جائے. چھٹے امام کے پاس صحابی آتا ہے، صحابی ہے چھٹے امام کا، محبت کرتا ہے، کہا یا ابن رسول اللہ دیکھیے ہم نے ایک دعا بنائی ہے. کہا دعنی ان انشاء دعائے، چھوڑو ہمیں اپنی بنائی کی دعا سے. حسین ابن علی کی جب بلند ترین فضیلت کا ذکر دعائے علقمہ میں کیا جا رہا ہے، تو مومن کو حق نہیں ہے اپنی طرف سے کوئی خود ساختہ نعرہ ایجاد کرے. کہا تم صلوات کی دعا کرو، وہ بھی خود مت بھیجنا، اس سے دعا کرنا. اور آپ کہہ رہے حسینیت زندہ باد، بالکل لگائیے جناب سیدہ، آپ کو اجر دیں. لیکن فرش ازا پر آپ نے کہا حسینیت زندہ باد، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہاں پر ہے حسینیت؟ یہ موطن کیا ہے؟ ذرا لوکیٹ تو کیجئے اس کو، سچویشن تو بتائیے اس کی، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ کہاں ہے؟ میں سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آج ہم دوبارہ زیارت امین اللہ پر. تو حسین ابن علی کو خود ساختہ نعروں کے ذریعے زندہ باد اور مردہ باد نہیں کیجئے، بلکہ زیارت عاشورہ کریے. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. ہم حسین کی وجہ سے زندہ ہیں، حسینیت ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے. ويستبشرون میں نے کہا نعرے تکبیر لگائی اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی صلوات. اس کا کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر آپ لگائیے، مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں لگاتی ہیں اپنے جلسے میں اللہ اکبر. تو کیا اللہ اکبر؟ یہ جو صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، کسی بھی مذہب فرقے سے تعلق رکھتی ہو، یہ جو پارٹی کے سربراہ ہیں اللہ اکبر، تو کیا اللہ اکبر؟ اللہ اکبر ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ اللہ ہے نہیں، یہ اللہ کے رسول ہے نہیں. اللہ اکبر سب لگائیے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ سب لگائیے. یہ جو صاحب پارٹی کے سربراہ کھڑے ہیں، تو کیا یہ رسول اللہ سے کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں ہے، ہم سب رسول خدا کی امت ہی ہیں. نعرہ حیدری یا علی آپ ہیں اور علی ابن ابی طالب ہیں. صلوات ہے، یہ وہ چار نعرے جن کا ایکسپلائٹیشن ممکن نہیں ہے، جن کو دوسرے کے ایکسپلائٹیشن کے لیے آپ یوز نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد تو ہو سکتا ہے کہ حسینیت کی تفسیر آپ کی کچھ اور ہو، ان کی کچھ اور ہو، ان کی کچھ اور ہو، میری کچھ اور ہو. یزیدیت مردہ باد، بےچارا ایس ایچ او آ گیا آپ نے اس کو یزید بنا دیا، بےچارا رینجرز کا کوئی افسر جوان آ گیا اس کو یزید بنا دیا. ارے میرے بھائی، آپ کا جھگڑا ہو گیا، ٹکرا ہو گیا، آپ پاکستانی بےچارا حکومت کے اہلکار پاکستان گفتگو کرو، مسئلے کو حل کرو، ختم بات. یہ یزید اور حسین کو 1438 میں مت لائیے، ایکسپلائٹیشن مت کیجیے اسے. یہ میرا مدعا تھا، یہ میرا دعویٰ تھا، اور یہ میں بات سمجھانا چاہتا تھا. بہت افسوس کے ساتھ کہ میں نے یہ کہا بھی تھا، آپ نیک نیتی کے ساتھ لگا رہے ہیں، جناب سیدہ آپ کو اجر دیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے، ایشو یہ ہے، باٹم لائن اس کی یہ ہے، نچوڑ اور اس بات کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ خود ساختہ کوئی بات نہ کی جائے آئمہ کے بارے میں. یہ اگر کسی کو بری لگتی ہے، بری لگے، ابھی بھی اسی بات پر قائم ہوں، یہ میں معذرت نہیں چاہ رہا، عقیدہ میرا اب بھی وہی ہے، عقیدہ میرا اب بھی وہی ہے، میں معذرت خانوں کو بیان میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہاں تک یہ بات کہہ دی میں نے، اچھا ختم. نوجوان بچوں کو برا لگا، وہ بےچارے بچے ہیں، جذباتی ہیں. لیکن میرے بچوں سنو، کوئی بھی ایسا نعرہ مت لگانا، نہ کسی نعرے کی پکار پر لبیک کہنا کہ جس کی تمہیں جڑ نہ پتا ہو کہاں سے آ رہا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سب صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا اللہم، اس کے بعد جب زیارت پڑھ لی، امین اللہ پڑھ لی، تو دیکھو حسین ابن علی پر درود بھیجا، مولا کائنات پر درود بھیجا. اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها وسبل الراغبين اليك شارعا وعالم القاصرين اليك واضحا وافئده العارفين منك فاضعه واصوات الداعين اليك صاعده وابواب الاجابه لهم مفتحه ودعوه من ناجاك مستجابه وتوبه من اناب اليك مقبوله وعبره من بكى من خوفك مرحومه والاغاثه لمن استغاث بك مبذوله وعدادك لعبادك منجزه وزلل من استقالك مقاله وعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك من لدنك إلى الخلائق نازلة وعوائد المزيد واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مرضية وجوائز السائلين عندك موفرة. یہ ہے زیارت امین اللہ. اب آئیے کہ میرے مولا نے زیارت امین اللہ میں انسان کی شخصیت کے کتنے لیول کو حل کیا. یہ زیارت پڑھ کے گزر جانا نہیں چاہتا میں. اللہم ان قلوب المخبتین الیک، اللہم فجعل نفسی مطمئنتن بقدرک. وقت گزر رہا ہے. اللہم فجعل نفسی مطمئنتن، جب پڑھو زیارت، زیارت پڑھ لی، چار جملے ہیں، روایت یہاں میں پڑھ چکا ہوں کہ جو پڑھے گا زیارت حضرت حجت کی بارگاہ میں لے کر جایا جائے گا، حضرت حجت نور کی مہر لگائیں گے، فرشتے ختمی مرتبت کو، فرشتے نور کی مہر لگا کر ختمی مرتبت کو دیں گے. جب حضرت کا ظہور ہوگا ہمارے آخری مولا کا، تو فرشتے لا کر نورانی مہر کے ساتھ ہر مومن کی نام کی زیارت حضرت حجت کو عطا کریں گے. آپ نے شور شور و شوق کا اشتیاق اظہار کیا، اب مجھے کچھ اور کھولنے دیجئے زیارت سے. یہ حضرت حجت کو لا کر کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ کائنات میں زیارت جامع کبیرہ کی طرف میں نہیں جانا چاہ رہا. اولیاء النعم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار وساسة العباد وارکان البلاد وابواب الایمان ومنار الرحمن وسلالة النبیین وصفة المرسلین وعترة خیرة رب العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء النعم ہیں، آئمہ کے صدقے میں ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں. جب حضرت کا ظہور ہوگا تو نعمتیں باطنی طریقے کے بجائے ظاہری طریقے سے حضرت حجت کے ذریعے جائیں گی، اور حضرت حجت کے سامنے زیارت پیش کی جائے گی. مولا، یہ آپ کا چاہنے والا تھا، یہ آپ کے نانا کا امتی تھا، اس نے یہ زیارت پڑھی ہے. اب حضرت حجت اس زیارت کے سلے میں اس کو کیا دیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن زیارت کے جملے سنیے. اشہد انکا، عجیب جملہ ہے، ما مالک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ. حجت پوری کی پروردگار نے آپ کو بلا لیا، امین اللہ ہیں آپ زمین پر. اللہم ان قلوب المخبتین الیک والہا وسبل الراغبین الیک شارعا. پروردگار، جو تیری طرف رغبت رکھتا ہے نا، اس کے لیے رستے کھلے ہوئے بن چکے ہیں. سبل الراغبین الیک شارعا وعلام القاصدین الیک واضحا. جو تیرا قصد کر کے چلتے ہیں نا، جگہ جگہ ان کے لیے تو نے جھنڈے لگا دیے کہ رستے کو گم نہ کریں. یہ جھنڈا کون سا لگے گا؟ ایک جھنڈا آج لگا ہوا ہے حسین ابن علی کا. حسین کے پرچم تلے آ جاؤ, رستہ گم نہیں کرو گے. اپنے اپنے نعروں کے ذریعے بات مت کرو. وہ جو حسین کی ماں نعرہ سکھا کے گئی ہے نا, اس نعرے کے ذریعے گفتگو کرو. جو حسین کے بابا پدر گرامی نعرہ سکھا کے گئے, جو حسین کے نعرہ نانا بتا کر گئے, اس کے ذریعے چلو. اپنے خود ساختہ نعروں کی بات مت کرو. یہ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست دین میں ہے یا دین سے جدا ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یقیناً سیاست کو دینی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے, حرام اور حلال کی پیروی کرنی چاہیے سیاست کو. میرا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بات ہے زندہ باد اور مردہ باد, ہماری اوقات کیا کہ ہم کہیں کہ حسین زندہ یا مردہ. حسین ابن علی ایک ایسی حقیقت ہے جو اس وقت بھی زندہ تھی. وہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم, حسین ابن علی وہاں سے حیات بانٹ رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ حسین کی حیات کی بات کریں؟ حسین کو پھیلائیے مت, حسینیت کو پھیلائیے مت. حسین کو ایک جگہ پر رکھیے, اس مرتبے پر جو حسین کا مقام ہے. رب پروردگار وجعل لی قدم صدق مع الحسین واصحاب الحسین, مجھے حسین کے پہلو میں جانا ہے. حسین نازل ہو کر میرے پاس نہیں آئیں گے. باتیں رہ گئیں لیکن بہرحال اب اس زیادہ میں آپ کا وقت اضافی نہیں دے سکتا. عزیزان گرامی, چھٹے امام سے روایت ہے کہ ابھی کہتا ہے ابن رسول اللہ کوئی حاجت, یہ میں اپنے زبان میں آپ کو جلدی جلدی اس روایت کو بتاؤں, مسائل کی طرف آؤں. بولا یہ بتائیے اگر کوئی حاجت تو کہا کہ 100 رکعت نماز پڑھو, 100 دفعہ تسبیح پڑھو. اللہم انی اعوذک بدم المظلوم, کہ پروردگار تجھے قسم دیتا ہوں مظلوم کے خون کی. کہا کہ خون کس کا ہے؟ راوی نے ایک کے بعد ایک نام دیا. چھٹے امام سے روایت ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ خون حسین کے ششمہ کا خون ہے. اور یہ بھی ملتی ہے ہمیں روایت کہ جب قاتلان حسین سے انتقام لیا گیا تو سید سجاد علیہ السلام نے ایک دفعہ حرملہ کے بارے میں پوچھا کہ حرملہ کا کیا ہوا. دیکھیے حسین ابن علی نے کربلا کو بڑے عجیب انداز سے خلق کیا ہے. ناولین الطفل, جو مقتل میں جملہ ملتا ہے, بہن مجھے بچہ دو ذرا, مقتل مکرم کے الفاظ کے مطابق بچے کو لے کر گئے, ابا کا دامن ڈالا, مصائب آپ کے سامنے ہیں سارے, لے کر گئے. عجیب شہ سوار ہے کربلا کا کہ جس کی سواری حسین ابن علی بنے. عباس گئے زلجنہ پہ بیٹھ کے, علی اکبر زلجنہ پہ بیٹھ کے گئے, علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. کیا مقام ہے اس شہزادے کا؟ باب الحوائج. ابا کا دامن ڈالا, فوج اشقیا سمجھی حسین قرآن لے کر آ رہا. میں کہوں گا فوج اشقیا یہ قرآن نہیں ہے, یہ فاطمہ کے گھر کے قرآن کا ایک سپارہ ہے. اور اس کے بعد ابا کا دامن ہٹایا اور جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے, ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع الا ترون کیف یتلظى. اے فوج اشقیا, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے مجھے پانی مت دو. لیکن تم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح سے علی اصغر ماہی بے آب کی طرح کبھی منہ کھول رہا ہے کبھی منہ بند کر رہا ہے. یہ 6 مہینے کا بچہ یہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے, کئی پہر سے ہمارے خیموں میں دانا پانی نہیں ہے, کبھی سوچا تم نے؟ اب یہ میرے الفاظ ہیں. میں کہوں گا فوج اشقیا ذرا سمجھو تو صحیح کہ یہ بچہ اپنی غذا کو کیسے حاصل کرے. بس ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ حرملہ نے کمان میں تیر کو چڑھایا اور تیر کو چھوڑا. مقتل کے الفاظ ہیں, فض قلب الرضیع علی ید ابی, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ہمک کے رہ گیا, مسکرا کر حسین کی جانب دیکھا. وہ تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا, حسین کے بازو کو زخمی کیا, حسین نے چلو میں خون کو اٹھایا, چہرے پر بلا. ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ, رسول سے قیامت میں اسی طرح ملاقات کروں گا. عزیزوں, یہ آپ نے کبھی سوچا کہ علی اصغر نے مسکرا کر باپ کی طرف کیوں دیکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بابا جان دیکھیے, زبان حال ہماری یہ ہے کہ جب چچا عباس گھوڑے سے گرے تھے آپ کو سلام کیا, بھیا علی اکبر گرے آپ کو سلام کیا، بابا جان ہم 6 مہینے کے ہیں نا، ہم سے گفتگو نہیں کرنی چاہتی، ہمیں دیکھنے دیجئے، ہم اپنی شہادت سے پہلے آپ کو سلام ایسے کریں گے کہ مسکرا کر دیکھیں گے۔ حسین نے علی اصغر کے لاشے کو ہاتھوں میں لیا، علامہ اصفہانی فرماتے ہیں، مولا حسین ذرا یہ بتلائیے، اگر اصغر کی ماں رباب پوچھے گی کہ یہ بتلائیے مولا کہ جب کرتا میں نے دیا تھا وہ سفید تھا، یہ عقیق کی طرح خونی کیوں ہو گیا، تو مادر اصغر کو کیا جواب دیں گے؟ جواب یہی ہو گیا کہ مارا گیا ہے تیر سے بچہ رباب کا، بچہ بھی وہ جو پا رہے دل تھا رباب کا۔ بس ایک دفعہ خیمے کے پیچھے لائے، جس وقت عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے مقتل کا، نیسی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، شبیر نے اپنا دامن جھاڑ دیا، عجیب انداز سے دامن جھاڑا، کیوں دامن جھاڑا؟ پروردگار قاسم کی جوانی، عباس و علی اکبر کی جوانی لٹا چکا، یہ بچہ باقی تھا، اس کا بچپنا بھی تیری راہ میں صدقہ دے دیا، اب حسین کے پاس صرف فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اب انہیں بھی اسیری میں دے دے گا کروٹوں سے۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية، ووسع أرزاقنا وطبل أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بجاه محمد وآله الأطيبين.